پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درسگاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دین کی بقا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد والہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، صلوات بھیجیے محمد علی محمد۔ آپ سے درخواست کروں گا اپنے تمام مرحومین کے لیے، خاص طور پر شہداء ملت جعفریہ کے سارے ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ صلوات عنایت فرما دیجیے محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر انداز میں رب النواز سے ایک صلوات، بال کوشش کرتے ہیں، ذہن تو نامعلوم کتنی چیزوں کی آماجگاہ بنا ہوا ہے، مگر کوشش کریں گے کہ اپنے مضمون کو آگے بڑھاتے چلے جائیں، کیونکہ جو صورت حال چل رہی ہے وہ ایسی ہے کہ 24 گھنٹے اس میں ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، کنسنٹریشن چاہیے ہوتا ہے اس قسم کی جو مجالس میں پڑھ رہا ہوں اس کے لیے، لیکن انشاءاللہ دعا ہے اللہ سے کہ خالی ہاتھ آپ کو نہ بھیجوں انشاءاللہ۔ ایک بار اور تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے سلام، ایزان محترم۔ پہلے تو ظاہر ہے کہ مقدمے کے طور پر جو روزانہ ہمارا دستور ہے، حسب عادت، ہماری عادت کہہ لیجیے اسے، کہ دو چار باتیں آپ کے گوش گزار کرنا ہے کہ ٹھیک ہے، جو کچھ بھی ہے سامنے ہے حالات، اور یہ کوئی مقامی حالات نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ پورا ایک بساط بچھی ہوئی ہے دنیا پہ، جس میں نے کلرز کیا تھا کہ بشریت ہے، تاریخ بشریت یہی ہے، یہی کچھ ہوتا ہے، یہی کچھ ہوگا۔ پروردگار ہمیں ثابت قدم رکھے، ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس قابل تو پایا کہ ایسی آزمائشوں میں ڈالا، زیادہ کل کا دن ہو یا پرسوں کا دن یا ترسوں کا دن یا اگلا سال ہو، ہمیں تو ہر روز ثابت قدم رہنا ہے، ہر روز کربلائے عصر میں حاضر رہنا ہے، کوئی گھبرانے کی ضرورت، کسی قسم کی ٹینشن میں آنے کی، پینک پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ مالک ہے، اللہ کی تائید ہے، امام زمانہ کی تائید سے انشاءاللہ اس سے بدترین حالات سے نکلیں، اس سے بھی نکل جائیں گے۔ انہیں کا تو قصہ پڑھ رہے ہیں، اپنے انہیں اجداد کا، انہیں پرکھوں کا، اپنے بزرگوں کا، خدا کا شکر ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کے بزرگوں نے ایسے کارنامے کیے ہیں تو پڑھ رہے ہیں نا، ہم انہیں کی تو اولاد ہیں، تو ہمارا فخر ہے کہ ہم نے کبھی اپنی تاریخ کو بھلایا، کبھی نہیں بھلایا۔ بس ہاں، جو تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے نا کبھی کبھی، وہ بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ دیکھیے، آپ میں سے ہر ایک کے دل کی خواہش کیا ہے کہ ہم ایک ہو جائیں، ہے کہ نہیں؟ انسان ایمانداری سے بتائیے، ہے نا، سب چاہتے ہیں ایک ہو جائیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ نہیں چاہتے کہ ایک ہو جائیں؟ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایک ہو جائیں، سب چاہتے ہیں ایک ہو جائیں۔ جو بھی مخلص ہے اپنے مولا کے ساتھ، جو مخلص ہے عزاداری کے ساتھ، جو مخلص ہے عزاداروں کے ساتھ، جو مخلص ہے عزا خانوں کے ساتھ، ہر وہ شخص یہ خواہش رکھتا ہے کہ ملت ہماری متحد ہو جائے، ایک ہو جائے۔ اور ماضی بھی ہمارا گواہ ہے کہ جب بھی ہم ایک جگہ جمع ہوئے اللہ نے ہمیں کامیابی دی کہ نہیں دی۔ آپ کی زندگی کے سامنے کی بات ہے، جب بھی ہم ایک جگہ ہوئے، صرف ہم اکٹھا ہوئے، ہم نے کچھ نہیں کیا، نہ ہم نے گولی چلائی، نہ ہم نے پتھر چلائے، نہ ہم نے بم برسائے، کچھ بھی تو نہیں کیا، صرف جمع ہوئے، اور جب بھی ہم جمع ہوئے اللہ نے فتح ہمارا مقدر کی کہ نہیں کی۔ یعنی ہمارا جمع ہونا ہی تو دشمن کی شکست ہو جاتا ہے، اس کے دل خوف سے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ قوم پھر اکٹھا ہو گئی، وہ اتنا خرچہ کرتے ہیں لڑانے کے لیے، پھر ایک ہو جاتی ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے، اب یہ گزشتہ 20-22 سال، نام نہیں لینا چاہ رہا اداروں کے، تنظیموں کے، میں خود سب کا حصہ رہا ہوں اور ہوں، سب کے ساتھ ہوں، لیکن میں اشارہ بس عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جب بھی جمع ہوئے کامیابی ملی کہ نہیں ملی, لیکن ہوتا کیا ہے, میں اپنے اوپر رکھ کے بات کر رہا ہوں تاکہ کسی کو برا نہ لگے. جب یہ اتنا بڑا مجمع اکٹھا ہوتا ہے, جب لاکھوں آدمی جمع ہوتے ہیں اور اللہ ہمیں عزت دیتا ہے, تو میں سوچنے لگتا ہوں کہ بس اب میں قوم کا سب سے بڑا قائد میں ہی ہوں. اگر ایک آدمی یہ سوچ لے تو اچھی بات ہے, مشکل یہ ہوتی ہے کہ اس میں جتنے ہوتے ہیں وہ سب یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ سارا مجمع میرے پیچھے ہے, یہ ساری قوم میرے پیچھے. نتیجہ ہوتا ہے کہ پھر وہ ٹکڑیوں میں ڈیڑھ ڈیڑھ اینٹ کی سب اپنا اپنا لے کے بھاگتے ہیں کہ اب قوم تو جمع ہو گئی, اب میں جیسے کہوں گا ویسے کرے گی. یہ ہوا, یہ حقیقت ہے, یہ سچائی ہے. میں تو سچائی آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیتا ہوں بھائی, اچھا لگے یا برا لگے بات, کیونکہ جو میں دیکھ رہا ہوں, میری بھی 55-56 سال تو عمر ہو گئی, اتنا تو میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ پھر ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں بس سب سے بڑا ہوں, سب کو میرے پیچھے چلنا چاہیے. یہ ہماری خرابی پھر ہمیں توڑ دیتی ہے, پھر ڈیڑھ ڈیڑھ اینٹ کی مسجد, پھر جمع کرو سب کو, پھر اکٹھا کرو, پھر وہ جناب دھرنوں میں لاکھوں کروڑوں مومنین نکلتے ہیں, پھر اللہ کامیابی دیتا ہے, پھر اس کے بعد چھٹی. ایونٹس کے رہ گئے ہم کہ کوئی ایونٹ ہو, کوئی ایسا ثانیہ ہو تو ہم سب اکٹھا, پھر اس کے بعد اپنے اپنے دھڑبوں میں واپس. بلکہ واپس جانا بھی کیا, بلکہ اور بعض اوقات نہ معلوم کیا کیا ہو جاتا ہے. بس یہ مشکل کسی طرح دعا کیجئے کہ حل ہو جائے. اللہ گواہ ہے کہ آپ کی قوم میں بہت مخلص لوگ موجود ہیں آپ کی طرح, جو دل سے یہ چاہتے ہیں اور اس پہ کام کر رہے ہیں. لیکن کیا مشکلات ہیں نہیں بیان کی جا سکتی آپ کے سامنے, بس دعا کیجئے کہ وہ مشکلات حل ہو جائیں. اور یہ جو موجودہ حالات ہمیں درپیش ہیں, پروردگار ہمیں عزت و آبرو کے ساتھ سرخرو اس سے نکال دے, ہم سب اپنی انا کے خول سے باہر آ جائیں. چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ میں لڑتا ہوں, میں اپنے پر رکھ کے کہہ رہا ہوں, میں لڑتا ہوں, میرا نام چھوٹا کیوں ہے, میرا نام بڑا کیوں ہے, مجھ سے بیچ میں کیوں نہیں بٹھایا گیا, مجھے کونے میں کیوں بٹھا دیا گیا, یہ کاغذ فلانے نے کیوں پڑھا, میرے آدمی نے کیوں نہیں پڑھا. یقین جانے دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ قوم کا کیا حال ہے, کتنی مشکلات میں ہیں, اور میرا یہ حال ہے کہ میں اتنی اتنی سی باتوں پہ ناراض ہو کے بائیکاٹ کر کے چلا جاتا ہوں کہ میں اس کونے میں بیٹھا تھا, فلانا یہاں کیوں بیٹھا تھا, میرا نام آپ نے 6 کے بعد کیوں دیا, پہلے کیوں نہیں دیا. بھائی 6, 10, 10, 12 ہوں گے تو کسی کا نام تو پہلے آئے گا الفابیٹیکل. لیکن کیا ہوتا ہے کہ بھائی اس چکر سے نکل آئیں ایک بار باہر. اسی طرح میں آپ کو اشارتاً وجوہات بتا رہا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں. اچھا پھر آپ کی بات بھی کر دوں ایک چھوٹی سی. دیکھیے مجھ سے ایک صاحب نے, میرے محترم, میرے بزرگ, میرے چاہنے والے نے مجھ سے کہا, اور یہی بات ہو رہی تھی بیٹھے ہوئے, ان کے منہ سے ایک جملہ نکلا, ان کے دل کی آواز تھی, تو مجھے انہیں نے فرمایا کہ بھائی آپ جب تک ایک نہیں ہوں گے سب نہیں ہوگا. میں نے ایک جملہ عرض کر دیا, آپ کی خدمت میں بھی عرض کر دیا. میں نے کہا قبلہ بات یہ ہے کہ جو کچھ آپ کی آبادی میں ہے نا وہی پورے پاکستان میں ہے. آپ صرف اپنی آبادی کو ایک کر لیجئے, پاکستان ایک ہو جائے گا. جب آپ ایک ہو کے نہیں بیٹھ سکتے ایک ادارہ, اس میں آپ کتنے جھگڑے ہیں, وہی تو قوم ہے, وہی آگے بڑھ رہے ہیں, وہی آگے جا رہے ہیں, وہی اختلافات ہیں. تو میں نے کہا بھائی ہمارے یہاں تو ہر جگہ ایسے ہی ہے نا. میں کہا بھائی اپنے گھربان میں بھی جھانک لیجیے, میں تو قصوروار ہوں, مجھے آپ جو کہہ لیجیے میں سن لوں گا. ان کا ہمارا کام یہ کہ 10 شیعہ جمع ہو جائیں, سب کی سننی ہے, بول تو کچھ سکتے نہیں, بول دیا تو کہیں عالم ہو گیا ایسی زبان استعمال کر رہا ہے. حالانکہ مجھے تو غصہ آ بھی جاتا ہے, میں تو یہ کر بھی دیتا ہوں, لیکن بہت سارے بیچارے عزت بچا کے خاموش رہتے ہیں کہ کیا بولے تھے. اور بول کون رہا ہے کہ ان سے پوچھو اپنی آبادیوں کا حال تو دیکھ لو. جب آپ نہیں ایک ہو سکتے تو وہی تو قوم ہے پوری, جہاں بھی ہے وہی قوم ہے, وہی لوگ ہیں, انہیں میں سے علمی مولوی بنے, اسی میں سے لیڈر بنے, اسی میں سب بنے, تو وہ نیچے سے اوپر تک حال ہے. لیکن انشاءاللہ, کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ کبھی مایوس ہونے والے ہیں, ہمارا کام ہے پیغام دیتے رہنا, ہمارا کام ہے آگے بڑھتے رہنا. اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ خلوص سے کوشش کریں اور پروردگار عالم مدد نہ کریں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ خلوص سے قدم بڑھائیں اور ہمارے وقت کا امام ہمارے سرپرستی نہ کرے. لہذا اس لیے میں مطمئن رہتا ہوں, صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم, میں اس لیے مطمئن, پریشان تو ہوتا ہوں, پریشانی نہ ہو تو پھر انسان کام کیسے کرے گا. لیکن میں مطمئن رہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہم بہت پریشان ہیں, پھر ایک اطمینان کہتے ہیں کہ وہ ہے نا ویسا کہ جناب وہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان, کہ جب بہت زیادہ پریشانی عروج پہ پہنچتی ہے تو پھر ایک سکون ملتا ہے کہ بابا جس کا دین ہے اس کو مجھ سے زیادہ فکر ہے کہ نہیں ہے, جو میرا آقا ہے, جو میرا مولا ہے, جو میرا امام ہے, وہ تو دیکھ رہا ہے نا. ایک سلوات نہیں تھی محمد علیہ وسلم. بس وہ تو جانتا ہے نا سب کے دلوں کا حال, وہ آپ کے دلوں کو بھی جانتا ہے, وہ میرے دل کو بھی جانتا ہے, وہ سب کے دلوں کو جانتا ہے. تو بس وہ ایک ڈھارس ہوتی ہے, یقین ہوتا ہے, اسی یقین کا تشیع چل رہا ہے. یہ یقین اپنے اندر پیدا رکھو کہ کچھ بھی مصیبت آ جائے, جو والی و وارث ہے نا وہ ہمارے سر پہ ہے, ہم لاوارث نہیں ہیں, ہم یتیم نہیں ہیں, ہم لاوارث قوم نہیں ہیں. ہمارا ایک وارث ہے جو دیکھ رہا ہے, سب طرف دیکھ رہا ہے, پورے عالم کو دیکھ رہا ہے, پوری کائنات کا مولا ہے جو میرا مولا ہے. بس ایک گزارش کر رہا ہوں مضمون کو آگے بڑھانے سے پہلے, کیونکہ اس سے بغیر میری گفتگو آگے نہیں بڑھتی. ایک التجا کر رہا ہوں آپ سے, ہم سب ماشاءاللہ نمازیں پڑھتے ہیں, مجھے کسی کو, مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں کسی کو کہہ دوں کہ وہ نمازی نہیں ہے. نہیں, الحمدللہ میرا یقین ہے جو بھی مولا کا چاہنے والا ہے وہ نماز, مولا کا حکم مانتا ہے وہ نمازی ہے, نماز پڑھتا ہے. اس لیے میں اس ٹاپک پہ کبھی وہ نہیں کرتا کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں بے نمازیوں کو برا بھلا کہہ رہا ہوں. میری نظر میں سب مومن, سب نمازی ہیں, اللہ ان سب کو سلامت رکھے. ہاں کوئی زیادہ پڑھنے والا ہے, کوئی میری طرح کم پڑھنے والا ہے, لیکن ہے سب نمازی. کبھی کسی کی قضا بھی ہو جاتی ہوگی, لیکن جانتا ہے کہ میرے مولا کا حکم ہے. منکر تو نہیں ہے نا عبادتوں کا, منکر ہونا الگ ہے. ہاں عمل میں کمی بیشی ہو سکتی ہے, مگر منکر نہیں ہے, جانتا ہے کہ میرے مولا کا حکم ہے, مجھے عبادت کرنا ہے. میں جو گزارش آپ سے کرنے جا رہا ہوں وہ ایک اور گزارش کرنے جا رہا ہوں. یہ جو حالات ہیں نا, ان حالات کا ایک چھوٹا سا, یہ طالب علم ادنا سا جاہل سا انسان آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا حل دینے جا رہا ہے, کہ اس پر عمل کیجیے آپ, اور پھر چند دنوں میں دیکھیے کیا ہوتا ہے. رات کا کوئی حصہ, کوئی بھی حصہ, نصف شب کے بعد سے لے کے طلوع صادق سے پہلے, 12:15 جب زوال لگتا ہے اس کے بعد, ہم اتنی بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں نا چوراہوں پہ, دوستوں میں بیٹھ کے دو دو بجا دیتے ہیں نا, تین بجا دیتے ہیں. بجائیے آپ, 2 بجے تک بیٹھیے دوستوں میں, 1 بجے رات تک بیٹھیے, مگر گھر جائیے تنہائی میں, 1 گھنٹہ نہیں, آدھا گھنٹہ نہیں, 10-12 منٹ لو لگائیے اللہ سے, اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیجیے. گلے شکوے جو بھی آپ کے دل میں, میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں, آج تجربہ کر کے دیکھ لیجیے. چھوٹا سا طالب علم آپ کو یقین سے بتا رہا ہے کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ کوئی جواب آ رہا ہے. اقبال نے شکوہ جواب شکوہ ایسے نہیں لکھا, یہ جواب شکوہ کوئی وحی تو نہیں آئی نا, اس کے اوپر وحی تو نہیں, یہ وحی نہیں, یعنی اس کے دل نے خود جواب دیا. حالانکہ شکوہ میں اس نے کیا کیا شکوے کیے ہیں نا, خود ہی اس نے جواب دیا. یہی وہ جواب ہے جو آپ کا دل دیتا چلا جائے گا کہ میری غلطی کہاں, میری غلطی کہاں, میری غلطی کہاں. یہ رات کا تنہائی کا ایک آنسو, اس سے زیادہ اللہ کو کچھ بھی پسند نہیں. کیوں؟ اس وقت آپ ہیں اور آپ کا رب ہے درمیان میں, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے آپ کے آنسو کو. یہ تنہائی کا, رات کی تاریکی کا آنسو, ایک آنسو اللہ کی بارگاہ میں جو اثر رکھتا ہے نا, اس کو نہیں معلوم آپ لوگوں کو کہ اس کی تاثیر کیا ہے. یقین رکھو وہ رب ہے, جب تم پکارتے ہو سنتا ہے, جواب دیتا ہے. ادعونی فاستجب لکو, تم جب مجھے پکارو گے میں جواب دوں گا, جواب دوں گا, جواب دوں گا. تمہارا دل جو جواب دے گا سچ دے گا, وہی جواب ہے مشیت کا, وہی جواب ہے. یہ تھوڑی سی لو لگانا تو سیکھو نا. 2 فائدے ہوتے ہیں, جیسے آپ مجلس حسین میں آ کے بیٹھتے ہیں نا, مسائل میں نہ معلوم کتنے لوگ جب روتے ہیں, حسین کی مصیبت میں ان کی اپنی مصیبت بہہ جاتی ہے, اپنے غم بھول جاتے ہیں. میں جانتا ہوں وہ جو دنیا کے ستائے ہوئے لوگ, مارے ہوئے لوگ بیچارے, مظلوم جب فرش عزا پہ حسین کی مصیبت پہ روتے ہیں تو اس کا ایک ثواب جنت, وہ سب اپنی جگہ, ان کا اپنا دل ہلکا ہو جاتا ہے کہ میں کتنی ہی مصیبت میں ہوں, اس مصیبت میں نہیں جس مصیبت میں خاندان رسول تھا, جس مصیبت میں اولاد رسول تھی, جس مصیبت میں رسول زادیاں تھیں, جس مصیبت میں چھوٹی چھوٹی علی و بطول کی بچیاں تھیں. یہ ہے نا, بالکل اسی طرح وہ رات کا گریہ کیا کرتا ہے, اطمینان قلب دیتا ہے انسان کو, ہلکا ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیا. آپ کسی کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف نہیں کرتے نا, نہیں کرتا انسان, اللہ بھی چھپاتا ہے, ستار العیوب ہے, میرے گناہوں کو چھپاتا ہے, میرے عیبوں کو چھپاتا ہے, وہ ستار العیوب ہے. بندوں کو بھی حکم دیا, کیسے نہ دوسروں کے عیبوں کو جو تمہیں پتہ چل جائے تو اس کا پرچار کرو, سوائے اس کے کہ جس کا اجتماعی نقصان ہوتا ہے یا کہ کوئی خاندان تباہ ہونے کی بات آ جائے, وہ خیر الگ بحث ہے, لیکن کیونکہ ستار العیوب ہے نا. بس رات کو جب ہم وہاں اعتراف کرتے ہیں نا اللہ کی بارگاہ میں, کچھ منٹ, میں تو پوری رات کی بات نہیں کرتا. اور اسی اقبال نے کہا یہ بات کہ عطار ہو رومی ہو، رازی ہو غزالی ہو، عطار ہو رومی ہو، رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. جب تک یہ نالو فریاد رات کے کچھ حصے کی نہ ہونا، قوموں کی تقدیریں نہیں بدلتی. قوموں کی تقدیریں جب ہی بدلی جاتی ہیں جب اللہ سے رابطہ جتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا. دیکھیے آپ رحمت خداوندی کیسے جوش میں آتی ہے. بہرحال معذرت چاہتا ہوں، مگر یہ مقدمہ پیش کرنا ضروری تھا آپ کے سامنے. تمام مومنین کی، مسلمین کی سلامتی کے لیے، اس ملک کی سلامتی کے لیے بلند آواز ایک صلوات عنایت فرما دیجیے. اور دوسری گزارش ہر روز کی کہ میرے سننے والے آ گئے، تھوڑا تھوڑا سا آپ آزاد آگے تشریف لائیں گے، میرے سامنے خالی جگہ پور ہوتی ہے، اچھی خالی جگہ اچھی نہیں لگتی. پورے جوان اٹھ کے آ جاؤ بیٹا، بزرگوں کو بیٹھا رہنے دیجیے، ان کو زحمت ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ ایک ضعیفی کی بھی بات ہوتی ہے. جوان اٹھ کے آ جاؤ بیٹا، آپ ہی لوگوں سے مجھے کام ہے زیادہ. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. تو جی تو بس کل جہاں بات کو چھوڑا تھا وہاں سے لے کے آگے چلیں گے انشاءاللہ، دیکھتے ہیں کہ بات کہاں تک پہنچتی ہے آج. اور کوشش یہی ہے کہ تاریخ سے سبق لیا جائے، تاریخ سے سبق سیکھا جائے کہ کس طرح وہ لوگ آئے، کس طرح ان لوگوں نے اس پورے بر صغیر میں بیج بوئے. دیکھیں ایک ہے زمینوں کی فتح، ابھی آج غزنوی کا جب ذکر کریں گے تو بتائیں گے. کوئی اسلام اسلام پھیلانے نہیں آیا تھا، وہ لوٹ مار کرنے آتا تھا اور لوٹ مار کر کے چلا جاتا تھا. 17 جو حملے کیے وہ مال و دولت کے لیے کیے تھے، تاریخوں نے لکھا. بھائی آپ اس کو کچھ بھی ہیرو بناؤ، کچھ کو بھی بتا دوں گا، ثابت کروں گا. ہوا اسلام، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی شفافیت اور درندگی اور وحشت. میں ایک مثال دیتا ہوں، بات کو وہیں سے شروع کریں گے جہاں کل سے کرنا ہے، لیکن وہ والی بات کہ کلام و یجر الکلام، بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے. ملتان اور منصورہ پہ جو قبضہ کیا ہے، حملہ کیا ہے اور پورے پورے شہر کو محمود غزنوی نے جلایا ہے انسانوں سمیت، مورخین سے میرا سوال ہے کہ وہ کیا ہندو تھے؟ وہاں تو ہندو حکومت نہیں تھی، وہاں تو مسلمانوں کی حکومت تھی ملتان اور منصورہ پہ. لیکن مورخین بڑے چالاک ہیں، بڑے خائن ہیں، انہوں نے اس کی تعویل نکالی کیونکہ ہندو راجوں کا ساتھ دیا تھا، چلو ان کو مار دیتے حاکموں کو. قلعوں کے اندر لوگوں کو، ہزاروں لوگوں کو جلانے کی، ان کو مارنے کی، وہ تو سب مسلمان تھے، کلمہ گو تھے. لیکن کیوں ہوا ایسا بتاتے ہیں آپ کو. یہ ہم نے اشارتاً مقدمہ تمہید باندھی اس کی کہ جو کہتے ہیں نا کہ فاتح فاتح کیا تھا فاتح، ابھی بتاتے ہیں آپ کو. ایک صلوات دیجیے محمد علی محمد. کل والی بات کو مکمل کر لیں، جناب عبداللہ شاہ غازی تک پہنچے تھے، یہاں کے راجوں نے ساتھ دیا، مر جاتے تھے سادات کی حفاظت کے لیے، اور سادات کا بھی یہی کریکٹر تھا، ان کے لیے جان دیتا تھا. تشیع اس طرح پھیلتا چلا گیا. ایک بیچ میں کڑی رہ گئی تھی، وہ جب نے شنسف ابن حریق کا ذکر کیا تھا آپ کے سامنے، تو ایک بار ایک مجلس میں ہم نے سندھ کا بتایا، کل کی مجلس میں ہم وضاحت نہ کر سکے اور ہم نے اس کو افغانستان میں ایک دم پیدا کر دیا آپ کے لیے، تو لوگوں کو تھوڑا سا کنفیوژن ہوا. آج اس بات کو ہم بالکل آپ کے سامنے واضح کر دیں، کیونکہ فرشتہ نے پھر اس کی تفصیل لکھی ہے، باقی مورخین نے تیزی تفصیل نہیں لکھی. شنسف کا ذکر کیا، شنسفی گروہ کا جو میں کل بتا چکا. شنسف کے پیروکار اور فالوور، ہم نے بتایا تھا کہ زحاق کی اولاد میں سے ہیں یہ، مکران کے ساحل سے لے کر فیروز کوہ غور، افغانستان میں ایک فیروز کوہ ہے، ایک فیروز کوہ ایران میں ہے، جیسے اسد آباد دونوں جگہ ہیں شہر، تو شہروں کے نام دو ہیں مگر یہ الگ ہے. افغانستان کا فیروز کوہ، فیروز کوہ تک یعنی مکران کے ساحل سے لے کر سندھ سے لے کر شنسف ابن حریق کا زیر اثر علاقہ کہاں تک تھا؟ افغانستان تک. اور یہ پوری ساحل سے یہ پہاڑی پٹی بلوچستان کی چلی، کوہ سلیمان کا پورا سلسلہ افغانستان میں جاتا ہے زابل کے راستے. تو سیستان، بلوچستان، مکران اور غورستان، یہ پوری بیلٹ اس کے حلقے اثر میں تھی. اب اس کی بات کو بعد میں آگے بڑھائیں گے، پہلے عبداللہ شاہ غازی کا آپ جہاں تک پہنچے تھے، نہیں یاد کہاں تک، لیکن اس کو بہر ایک جگہ تک پہنچائے. بس یہ کس کے بیٹے تھے؟ جناب محمد نفس زکیہ، جنہیں حکمت عملی کے طور پہ بھیجا گیا، کیونکہ یہاں زمین ہموار ہو چکی تھی، زمین ہموار ہو چکی تھی. ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے بیٹا. ایک آدمی اوپر بیٹھ جائے کرو، یہاں بیٹھو، ایک بچہ یہاں بیٹھ جائے کرو، میں دونوں طرف دیکھ رہا ہوتا ہوں. بیٹھو، بیٹھو. یہاں زمین ہمارا ہو چکی تھی. منصور دوانیتی کے زمانے میں ہم نے بتایا کیا آئے تھے, جناب محمد نفس زکیہ کی شہادت ہو گئی, جناب ابراہیم نفس رضیہ کی بھی شہادت ہو گئی. لیکن یہاں پر جو حاکم تھا بنی عباس کا, اس نے کوئی تعرض ان سے نہیں کیا, یعنی کوئی جھگڑا بکھڑا نہیں کا, کہا آپ اطمینان سے رکھیں. وہاں سے خط آتا رہا کہ عبداللہ کو میرے حوالے کرو, عبداللہ کو ڈھونڈو, یعنی عبداللہ شاہ غازی کو, عبداللہ لشکر میں نے بتایا تھا لقب تھا, عبداللہ لشکر کو تلاش کرو, قتل کر کے سر بھیجو. مگر وہ یہ کام عمر ابن حفص, جو میں نے نام بتایا, اس کا گورنر جو تھا یہاں سندھ میں, ٹالتا رہا. آخر اس کو ہٹایا, ہشام تغلبی کو بھیجا. ہشام نے جب یہاں کی صورتحال دیکھی کہ سندھ ہاتھ سے نکل جائے گا اگر میں نے سادات پر حملہ کیا, کیونکہ یہ اپنی جانیں دے دیں گے, اپنے مہمان کو دشمن کے حوالے نہیں کریں گے. یہ تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو. ان لوگوں نے جانیں دی, ہزاروں مر جاتے تھے, مگر سادات کو دشمنوں کے حوالے نہیں کرتے تھے جب تک کہ اپنی جانِ آفرین کے سپرد نہ کر دیں. اور 50 سال پہلے تک یہی قاعدہ تھا, مگر حالات کے ستم ظریفی کہ اگر کوئی اپنا احترام خود ہی قائم نہ رکھے تو دوسرا کیا کرے گا. احترام وہی تھا اور آج تک ہے سب کے دلوں میں, مگر جب کریکٹر نہیں نظر آئے گا تو احترام کب تک چلے گا ابا دادا کا. پر دادا کا احترام تھا, دادا کا کم ہوا, بیٹے کا اور کم ہوا, اس کے بیٹے کا پوتے کا اور کم ہو گیا. کیوں؟ کریکٹر احترام کرواتا ہے. کریکٹر جب کریکٹر ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو منواتا ہے. کریکٹر نہیں رہے گا تو بھائی آپ اپنا سید لگاؤ. ساری سید امام زادے ہیں, کون امام زادہ نہیں ہے؟ وہ نقوی ہو, رضوی ہو, زیدی ہو, سادہ ہو, سبھی امام زادے ہو. بھائی مجھ سے پوچھو, میں بھی امام زادہ ہوں, نقوی ہوں, جو بھی ہے امام زادہ ہی ہے نا. مگر بات کس چیز کی ہے؟ کریکٹر کی. تو وہ جو سادات آئے ان کا جو کریکٹر تھا, اس کریکٹر نے ان پورے علاقوں کو مسخر کر لیا. ہشام نہیں چاہتا تھا لڑنا. اس کا بھائی اسفنج ہے, کہیں ستیق ہے, کہیں سفنج ہے, یہ ناموں کا تلفظ عربی سے اردو ترجمہ ہونے میں ہوا. عربی نسخوں میں بھی یہ اختلاف ہے, اسفنج ہے یا ستیق, مختلف قسم کے نام ہیں اس کے. مگر بہرحال اس سے جھڑپ ہوئی, میں نے بتایا یہاں اس کلفٹن کے جہاں پہ روزہ ہے یہاں ساحل پہ, اور جھڑپ بھی آمدن نہیں. یہ شکار پہ تھے, وہ سمجھا کہ دشمن جس کو ڈھونڈنے جا رہا تھا یہ وہ ہیں. سپاہیوں نے بتایا کہ بھائی یہ وہ نہیں ہے, یہ عبداللہ لشکر ہیں. مگر پھر اس کو لالچ ہوئی کہ سر کاٹ کے بھیجوں گا, منصب ملے گا, عہدہ ملے گا, یہاں پکڑ لو. بات بہادری سے لڑے. ان کے ساتھ جو مقامی لوگ تھے وہ 10 سید تھے, 10 سادات تھے, اور کچھ مقامی مکرانی یعنی یہاں کے مقامی لوگ تھے. وہ سب کے سب قتل ہوئے, اور ان کے لاشے کو انہیں اپنے جسموں کے نیچے چھپا دیا, جسموں پہ ڈھال دیا. تو پھر وہ بھی ڈر کے بھاگ گئے, کیونکہ ان کے بھی بہت مر گئے تھے, انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ سب قتل ہو گئے. جب وہ گئے, جو زخمی تھے یہ لوگ کھینچ کر اس ٹیلے تک لائے, اور ابھی کچھ روایت کے مطابق کچھ جان باقی تھی. دونوں روایتیں میں نے کل بیان کی تھی یہاں یا کہیں اور, کہ ایک کے مطابق سمندر برد کیا تاکہ سر نہ کاٹا جائے, ایک کے مطابق اس جگہ لے کر آئے جہاں ٹھنڈے پانی کا چشمہ نیچے, خود آپ نے نشاندہی کی تھی کہ یہاں سے پانی کا چشمہ نکلتا رہے گا, مجاوری کرو گے, پھر یہ جگہ آباد ہوتی چلی گئی. ان کے بیٹے تھے محمد ابن عبداللہ الاشتر العلوی, جن کو گرفتار کر کے وہاں بھیجا گیا, مگر بہرحال منصور دوانیتی کے دور کے بعد ان کو رہا کر دیا گیا, اور وہ اولاد حسن میں آئے, بعد ان کا ذکر ہوا, کچھ ان کے چاہنے والے یہاں رہ گئے. خیر, تو ان کی جو تبلیغ اسلام تھی, میں نے بتایا کہ پہلے عالم یہاں پر جو مقامی عالم تھے ان تینوں کا میں نے ذکر کیا. اب آج میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں, یہ یہاں کل تک کی بات ہو گئی, آج آپ کو لے کے چلتے ہیں کہ کیونکہ علاقے اتنے کہ میں کہاں کہاں کا ذکر کروں. اب میں ذکر کرنا چاہتا ہوں انقلاب کی سرزمین کا, جہاں سے انقلاب نے جنم لیا اس پورے علاقے میں. اس سرزمین کا نام ہے کشمیر, جسے آپ جنت نذیر وادی کہتے ہیں نا, وادی جنت نذیر کہتے ہیں. اس کشمیر کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. یہ کشمیر کیا تھا؟ میں نے عرض کیا تھا اشاروں میں کہ سید علی حمدانی پہلے سید تھے کہ جو ہجرت کر کے آئے تھے 700 سادات کے ساتھ. ایران سے ہجرت کی اور یہاں آ کر آباد ہوئے سری نگر کے پاس. اس وقت کے سلطان قطب الدین نے ان کا احترام کیا, کیونکہ یہ شیعہ یا سنی بن کر نہیں آتے تھے. جو اولیاء اللہ صوفیاء کرام آتے تھے وہ شیعہ سنی کا روپ دھار کے نہیں, وہ صرف اسلام کی تبلیغ کرتے تھے, لوگوں کے دلوں میں محبت کا بیج بوتے تھے. جو اشارہ کیا تھا مجلس کے آغاز میں, اب وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کے دلوں میں اتنی نفرت بیٹھ گئی تھی مسلمانوں سے, جو حملے ہو رہے تھے نا, مسلسل حملوں پہ حملے, غزنوی کے محمود غزنوی کے 17 حملے, لوٹ مار قتل و غارت گری واپس جاؤ, لوٹ مار قتل و غارت گری واپس جاؤ, غوریوں کے حملے, سلجوکیوں کے حملے, مسلسل ایک یہاں قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا. تلوار کے زور پہ جو کلمہ پڑھ لے پھر اسلام کیسے پھیلا؟ لوگوں کے دلوں میں اتنی نفرت بیٹھ چکی تھی یہاں کے مقامی لوگوں میں کہ مسلمانوں کا ذکر سنتے تھے اور ڈرتے تھے اور کانپتے تھے کہ بس قتل و غارت گری آئی ہماری طرف، کیونکہ آتے تو سب مسلمان تھے نا، درے خیبر کے راستے سب ادھر آتے، وہیں سے آتے تھے، تو نفرت کرتے تھے، گھوڑوں کی آواز سے نفرت کرتے تھے، ان کے لشکروں سے نفرت کرتے تھے، علاقے چھوڑ دیتے تھے کہ آئیں گے قتل و غارت گری کریں گے۔ اسلام کیسے پھیلا؟ اس لیے ضروری ہوا کہ وہ اولیاء اللہ، چاہے اس میں خواجہ سلیم الدین چشتی ہوں، خواجہ معین الدین چشتی ہوں، حسین ٹیکری ہو، جو نجف ہند جوگی پورا، تحصیل نجیب آباد، ضلع بجنور، بجنوری حضرات خوش ہو جائیں، آج میں نے بجنور کا ذکر کیا کہ یہ نجیب آباد تحصیل ہے، ایک اور وجہ سے بھی مشہور ہے، سلطانہ ڈاکو کی وجہ سے بھی، یہ نجیب آباد کا تھا، تو نجیب آباد سے آگے چھوٹا سا گاؤں جوگی پورا نجف ہند کہلاتا ہے، اتنی بڑی زیارت وہاں، اورنگزیب عالمگیر کے زمانے سے وہاں قدم شریف بھی ہیں مولا کے، اور بھی بارہ معجزات وہاں کے مشہور ہیں۔ اس حقیر فقیر کو ایک بار وہاں مجلس پڑھنے کا موقع ملا، جانے کے سعادت نصیب ہوئی، صرف مئی میں 3 دن کا اجتماع ہوتا ہے، مئی، رمضان و محرم میں کوئی مہینہ ہو، مئی میں ہوتا ہے، کیوں؟ صدیاں گزر گئی، مئی میں ہوتا ہے، ہاں بس یہ ہوتا ہے کہ عاشور سے ٹکرا جائے تو اسی مئی کا مہینہ ہوگا، آگے پیچھے کر دیں گے، عید سے نہیں ٹکرائیں گے، 21 رمضان سے نہیں ٹکرائیں گے، مگر مئی میں ہوتا ہے ہر سال۔ کیوں ہوتا ہے مئی میں؟ اب دیکھیے دانش مندی اس وقت کے فقہا ہے، کیونکہ گاؤں ہے چھوٹا سا، اس وقت مجلس ہوتی تھی 100-200 ہوں گے، 400-500، لیکن وہ جانتے تھے بزرگ کے ایک زمانے میں یہاں 40 لاکھ کا اجتماع بھی ہوگا۔ اب اجتماع 3 دن کا جو ہے نا، میں خود دیکھ کے آیا ہوں، سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں، مجلس پڑھ کے آیا ہوں، 30 سے 40 لاکھ شیعہ سنی حتیٰ کہ ہندو، 3 دن کا اجتماع، پورے ہندوستان سے لوگ آتے اور خیموں کا پورا شہر آباد ہو جاتا ہے۔ اب وہ ہے چھوٹا سا گاؤں، اب اگر وہاں اس حساب سے ہو تو اب دیکھیے فصلیں ہیں، کھیت ہیں، سب رون دیا جائے گا، پامال کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ تو مئی کا مہینہ جب سے اس لیے انتخاب کیا گیا کہ مئی میں فصل کٹ کے میدان ہو جاتا ہے، تاکہ کسی پڑوسی کو، کسی ہمسائے کو شکایت نہ ہو کہ میری فصلیں حسین کے عزاداروں نے تباہ کر دی۔ ایسے شیعت پھیلی ہے، اور اب اپنے آپ کو دیکھ لیجیے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اتنا فقہا نے خیال کیا، اس لیے وہاں کے ہندو آج تک میزبانی کرتے ہیں میرے بھائی، مئی میں اس لیے ہوتا ہے کہ پوری فصل کٹ چکی ہوتی ہے، گندم اتر چکی ہوتی ہے، میدان، ہزاروں خیمے، یعنی شامیانے، خیمے عرفات کی طرح تو نہیں، یعنی وہ شامیانوں کے گھر، پکے گھر، 3 دن کے لیے، 1 مہینے انتظار، حکومت کراتی ہے، انہیں معلوم ہے کہ یہ اس وقت آئیں گے جب فصل کٹ جائے گی، جب پورا میدان ہوگا۔ اس لیے حسین نے شرط رکھی تھی کربلا کی زمین کے لیے بھی کہ زراعت نہ کرنا، کیونکہ میرے زائرین آئیں گے، کوئی شکایت نہ کرے کہ تمہارے زائرین نے ہماری فصلوں کو تباہ کیا، ہمارے کیلوں کے درخت توڑ دیے، ہماری کیریاں توڑ توڑ کے لے گئے، ہمارے گھروں سے پھول توڑ توڑ کے لے گئے، ہمارے گھر سے کینو توڑ توڑ کے لے گئے، ہمارے پودے اکھاڑ اکھاڑ کے، کرتے نہیں ہیں، میں ویسی بات کر رہا ہوں، فرض سلامات بھیجیے محمد آل محمد پر، تشیع ایسے پھیلا، آج تک کی بات کر رہا ہوں میں، کہ آج تک ہوتا ہے اجتماع، درست ہے کہ میجورٹی شیعوں کی، مگر سنی ہندو سب آتے ہیں وہاں، کیونکہ جب انہوں نے اسلام پھیلایا تو اہل بیت کی محبت پھیلائی۔ آپ نے ایک چیز کو پکڑ رکھا جس کی وجہ سے جتنی نفرتیں، جتنے جھگڑے ہو سکتے ہوتے رہے، دشمن کے ہاتھ میں خود ہتھیار دینے والے ہم وہ لوگ ہیں، خود دیا تھے، یہ لو اسے ہمیں مارو، اس ہتھیار سے ہمیں مارو، بارہ برا لگ رہا ہوگا لوگوں کو، صلوات بھیجیے محمد علی محمد، یہ ہے بھائی، یعنی جانتے تھے کہ کیسے پھیلے گا، تو اب آئیے واپس لائے آپ کو۔ سید علی ہمدانی پہنچے 700 سادات کے ساتھ، احترام کیا، کیوں؟ شافعی کہتے ہیں ہمارا ہے، اہل سنت کہتے ہیں ہمارا ہے، اور شیعہ کہتے ہیں ہمارا ہے۔ آج تک بال شریف کی درگاہ، یہ امام بارگاہ تھی، امام بارگاہ سے خالی رہ گئی بارگاہ، پھر رہ گئی درگاہ، کیونکہ ہم تو کسی چیز کو اپنے ورثے کو سنبھالنے کے لائق تھے نہیں، ہم نے تو اپنا ورثہ لٹائی ہی لٹایا ہے، اوقاف بیچ بیچ کے کھا گئے۔ میں کیا کیا گرد دل بتاؤں آپ کو، چند سکوں کے لیے اوقاف، پرکھوں کے مزارات اور قبرستان بیچ دیے، صرف ہم نے نہیں، اوروں نے بھی، سب نے یہ کام کیا۔ اب بات کچھ کرنی پڑ جاتی ہے نا, لہٰذا میں کیا کروں, ان وجوہات کو بھی تو دیکھنا ہے نا. جناب سید علی ہمدانی 700 کے ساتھ آئے, 40 دن رہے, ایک عالم دین کو چھوڑ کے چلے گئے. اتنا آپس میں انڈرسٹینڈنگ, ہم آہنگی ہوتی تھی کہ وہ بزرگ تھے اور یہ عالم دین تھے, جانتے تھے کہ اگر فقاہت کے بغیر, فقہ کے بغیر یہاں پہ دین پھیلا تو یہ پتہ نہیں کیا بن جائیں گے. ہماری اصطلاح میں جو ہمیں خاص لفظ استعمال کہتے ہیں نا, وہ بن جائیں گے. لہٰذا فقیہ کو, وہ پہلا فقیہ جو کشمیر کی سرزمین پہ پہنچا شیعہ, اس کا نام ہے ملا سعید الدین, جو 7 آیتیں ہمدان سے انہیں چھوڑا, ذمہ داریاں بتائیں, واپس چلے گئے 700. اب انہی سید علی ہمدانی کے بیٹے سید محمد ہمدانی 25 سال بعد ہجری 795 میں 300 سادات کو مزید لے کر آئے. کیوں بتا رہا ہوں, وجہ بتاتا ہوں آپ کو. سید محمد ہمدانی کے ساتھ 2 مجتہد اور آئے, حالانکہ وہ بھی اولیاء اور صوفیاء کے سلسلے کے تھے, محمد مدنی, سید محمد ہمدانی, لیکن جانتے تھے کہ فقاہت کے بغیر جب تک یہ احکام الہی کے پابند نہیں ہوں گے, دین ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. 2 فقہا مجتہدین کو اپنے ساتھ لے کر آئے, ایک کا نام ہے سید محمد مدنی, دوسرے کا نام ہے سید حسین قمی. سید حسین قمی, قم سے, دونوں ایرانی تھے, لیکن سید محمد مدنی اس لیے لکھے جاتے تھے کہ مدینے میں انہیں تحصیلات کی تھی. جب وہ یہاں آئے, وہی اسلام, وہی محبت کا پیغام پہنچانا شروع کیا. یہ سید حسین قمی کے ساتھ موسوی سادات کی ایک شاخ آئی تھی. سید حسین قمی کے ساتھ موسوی سادات کی ایک شاخ آئی تھی, ہجری 795 کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے, اب ہے 1435, ڈبل ہو گیا نا, تقریباً 650 سال پہلے. اب دیکھیں کہ انقلاب کیسے آتا ہے. ان موسوی سادات نے, یہ جو آئے بعد میں, اور یہ 2 فقہا جو تحصیل لوگوں کو علم دیتے رہے, لداخ, کارگل, وادی لیپا, گلگت, بلتستان, کتنا دشوار گزار علاقہ ہے. یہاں جو مقامی لوگ تھے وہ تھے جن کی اصل تھی یونانی, سکندر اعظم کے ساتھ آئے رہے جو مقامی تھے, اس کے بعد اور بھی لشکروں کے لوگ رہے, لیکن سب سے پرانے یہ تھے. ان علاقوں میں یہ سادات پھیلے اور کیسا تشیع پھیلایا ان لوگوں نے, چند لوگوں نے, دشوار گزار, جہاں سال میں 10 مہینے برف رہتی, 10 مہینے برف, اس پوری جگہ کو, حتیٰ کہ تبت کا بھی کچھ حصہ, یعنی جو چین میں شامل ہے اس تبت کا حصہ, اس پورے علاقے کو ایسا انہیں اہل بیت کا دیوانہ بنایا کہ آج بھی اکثریت قاطع وہاں پہ مذہب حقہ کی ہے. میں نے علاقوں کے نام بتایا, لداخ, کارگل, وادی لیپا, گلگت, بلتستان, تبت اور تھوڑا سا سنکیانگ کا علاقہ, ان تمام جگہ جو دوسرے ہیں وہ باہر کے آئے ہیں, اس پورے علاقے کو انہیں مذہب اہل بیت کا دیوانہ بنایا, تشیع بنایا. ان موسویوں کی شاخ جب پھیلی آگے تبلیغات کے سلسلے میں تو چور پور نور پور بن گیا. چور پور نہیں جانتے بچے, چور پور کیا ہے اور نور پور کیا ہے. نور پور اس بستی کا نام ہے, اب تو مل گیا اسلام آباد سے, پہلے اسلام آباد کے باہر تھا, جہاں بری امام کا روضہ ہے. بری امام لقب ہے نا, نام میں بتا چکا, سید عبد اللطیف موسوی, سید عبد اللطیف موسوی, اور یہ چوروں کی بستی تھی, ڈکیتوں کی بستی تھی, اور جب یہ وہاں آئے تو کیا ہو گئی وہ بستی, آج تک اس کا نام ہے نور پور. یعنی چوروں, ڈکیتوں, قاتلوں کو ایسا اہل بیت کا حلقہ بگوش کیا کہ سنی کہتے ہیں ہمارا, شیعہ کہتے ہیں ہمارا, ابھی بھی اس پہ ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, ماتم بھی ہوتا ہے, مسجد بھی ہوتی ہے, لنگر بھی ہوتا ہے, قوالی بھی ہوتی ہے, سب ہوتا ہے. تو یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے وہاں سے سفر شروع کیا اور اسی موسوی خاندان کے کشمیر میں پلے, صدیوں رہے. انہی میں سے ایک آدمی ہجرت کرتا ہے, پڑھنے کے لیے جاتا ہے نجف. نجف, اور وہ کون ہے؟ خمینی بشکن کا دادا احمد موسوی. ان کا نام کیا ہے؟ احمد موسوی. ابھی ایران نہیں گئے, ڈائریکٹ گئے نجف پڑھنے کے لیے. نجف میں ان کے بیٹے مصطفیٰ, سید مصطفیٰ. خمین ایک چھوٹی سی بستی ہے, چھوٹی سی, محلات کے پاس, ایران کے محلات بھی جگہ کا نام ہے. خمین چھوٹا سا, اب تو تھوڑا شہر ہو گیا, تو گاؤں تھا. وہاں کے لوگ نجف آئے ہوئے تھے, وہ کہنے لگے کہ ہمیں ایک مبلغ چاہیے. مبلغ کے طور پہ دادا اور بیٹے یعنی امام خمینی کے باپ اور دادا یہ خمین آ کے رہے. اس خمین میں ولادت ہوئی خمینی وہ شگن کی, اس خمین کی وجہ سے وہ خمینی کہلائے. ان کے بڑے بھائی جو 11 سال بڑے ہیں آ گئے, پسندیدہ انتقال ہو گیا اور امام خمینی کے بعد انتقال ہوا, 100 سال سے زیادہ کا ہو گیا, 89 کی ایج تو امام خمینی کی تھی, تو ان کے تو 11 سال بڑے یعنی اسی وقت 100 کے ہو چکے تھے اس کے 2-3 سال بعد. انہی نے پھر پوری اپنی تاریخ بتائی اور اب تک ان کے دادا کی قبر پہ لکھا ہوا ہے خمینی الہندی الکشمیری. یعنی یہ جو انقلاب وہاں گیا وہاں سے آیا نہیں جو آپ سوچیں کہ وہاں سے آئے, نہیں, یہ اسی سرزمین کو اللہ نے تحفہ دیا کہ یہاں کا ایک فرزند وہاں جا کے رہا, اس کے اس بیٹے کی ولادت ہوئی اور وہاں سے وہ انقلاب برپا ہوا. تو اب ایسے ایسے سکوت ہم نے دیے ہیں دنیا کو میرے بھائی, ہم نے دیے ہیں. اب یہ جو دنیا میں پیشن گوئیاں تھیں کہ پیرس سے ایک شخص آئے گا ایرانیوں کی تقدیر بدلے گا, تو خود ایرانی بھی حیران ہوتے تھے پیرس سے کیوں آئے گا بھائی, آتا تو کئی مسلمان سے آتا تو, لیکن آیا پیرس سے ہی آیا نا بھائی. پیرس سے کہاں پہنچا, خمین سے. خمین کہاں آیا تھا, کشمیر سے. تو یہ کشمیر کی وہ زرخیز وادی ہے جس نے عالم اسلام کو اتنے بڑے بڑے ایک صلوات اور بھیج دیجیے. باتیں بتا رہے ہیں کیونکہ اسی پہ لے کے چلیں گے وہ پھر گھڑی کہتی ہے اس کو کسی ذرا روک دیں کسی ایک جگہ, مگر دوسری گھڑیاں تو چلتی رہیں گی, رک جائے گی. باتیں مجھے بھی آپ سے بہت ساری کرنا تھی لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ موٹی موٹی باتیں. تو اس طرح یہ کشمیر میں لنک بنا, تشیع پھیلا, آبادی کتنی چھپائے لیکن حق نکل کے سامنے آ جاتا ہے نا. اب بھی آبادی کا ریشو نکالیں گے تو یقین رکھیے کہ تمام مکاتب فکر مقابلے میں, اس پاکستان کی بات کر رہا ہوں باہر کی بات نہیں کر رہا, سب سے زیادہ الگ الگ, ایسے نہ گنو نا کہ مطلب 3-4 کروڑ شیعہ, باقی وہ کہاں, وہ بھی تو الگ الگ ہے نا, سب الگ الگ. تو جب الگ الگ رائے شماری کی جائے تو آج بھی سب سے بڑی آبادی کس کی ہے یہاں, ہماری ہے, اہل بیت کے چاہنے والوں کی. مگر اس کا مطلب خدا نہ کرے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں یا کسی سے لڑائی جھگڑے کی بات کر رہے ہیں, ہم ایسا نہیں کر رہے, لیکن ہم بتا رہے ہیں کہ انصاف سے تو کام لو کہ پوری پوری بیلٹیں یہاں اس طرح پھیلا. یہ کیوں انہوں نے ایسا کیا, کیونکہ نفرتیں بیٹھی ہوئی تھی دلوں میں, تو ضروری تھا کہ اولیاء اللہ اسلام کا اصلی چہرہ آ کر لوگوں کو دکھائیں کہ بھئی اسلام محبت ہے. اب آج دیکھ لیجیے آپ, اس زمانے میں اس دہشت گرد صفاق قاتل بادشاہ جو 20-20 ہزار 25-25 ہزار لوگوں کی گردنیں اڑاتے تھے, تو ان کے ایسی دھاک بیٹھی ہوئی تھی کہ لوگ تلوار کے دور میں بے شک کلمہ پڑھ لیں مگر دل سے اسلام کو اور مسلمانوں کو قبول نہیں کرتے تھے. اسلام پھیلایا ان کی وجہ سے. اگر نہیں سمجھ میں آ رہا تو آج دیکھ لیجئے کہ دنیا میں جو اسلام کا چہرہ دکھایا جا رہا ہے وہ کیا دکھایا جا رہا ہے. یہ جو پوری دنیا نفرت کر رہی ہے مسلمانوں سے کہیں کے بھی لوگوں, وہ کس کی وجہ سے نفرت کر رہی ہے, مسلمان کا نام آتی دہشت گرد صفاق درندہ گلے کاٹ دینے والا, عورتوں بچوں بوڑھوں کا قاتل, بازاروں میں چرچ میں مسجد میں امام بارگاہ میں دھماکے کرنے والا. اب یہ سب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, بس یہ وہ زمانہ تھا. تو جہاں بھی زمینوں کو نہ گنو کہ کس نے کتنی زمینیں فتح کی, گننا ہے تو یہ گنو کہ دل کتنے کس نے فتح کیے. جو بھی اسلام پھیلا پورے ہندوستان میں تلواروں کے ذریعے نہیں پھیلا, اگر اسلام پھیلا تو محبت کے پیغام سے پھیلا, اسلام پھیلا اولیاء اللہ کے پیغام سے پھیلا. اسی لیے آج بھی ان کے مزارات ان کے روزے مرجع خاص و عام ہیں, ہیں کہ نہیں ہے, یعنی ہر مکتب کا آدمی جاتا ہے. اس لیے اب دیکھیے ایک سازش جو بتا رہا ہوں آپ کو, اس لیے سب سے پہلے اب سے 150 سال پہلے کوشش شروع ہو گئی تھی کہ اولیاء اللہ سے ان کا رابطہ توڑ دو کاٹ دو, اس لیے وہ شرک اور بدعت کا ڈرامہ رچایا گیا کہ یہاں جانا بدعت, درباروں پہ جانا بدعت, مزاروں پہ جانا بدعت. صرف آپ کا مسئلہ نہیں, ادھر بھی تو یہی فتوے ہیں کہ جو روزوں پہ جائے گا مزارات میں جائے گا وہ بدعت کر رہا ہے, وہ شرک کر رہا ہے, مشرک ہو گیا. کیوں؟ جانتے تھے کہ جب تک یہ اولیاء اللہ سے وابستہ رہیں گے انسانیت کا درس ملتا رہے گا. پتہ ہی نہیں چلے گا کہ بھگت کبیر شیعہ ہے، سنی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، سلفی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، کیا ہے، کیونکہ صرف توحید کی دعوت دے رہا ہے اور محبت کی دعوت دے رہا ہے. مادھو لال حسین کا پتہ ہی نہیں چلے گا کیا ہے، سب کہیں گے ہمارا ہے. یہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہماری سرزمین پر بکھرے ہوئے ہیں یہ سب کے سب، تو ان سے رابطہ بس ہم لیا ہے اپنے اصل مطلب پہ. کیوں چاہا کہ اولیاء اللہ سے ان کا رابطہ ٹوٹ جائے؟ اگرچہ کہ کچھ منصور اور ملتان کے بارے میں بات کرنا چاہتے تھے، مگر زندگی رہی تو کل انشاءاللہ. اصل بات ہے کہ میسج آپ تک پہنچے، یہ تاریخ کا میسج جو دینا چاہ رہا ہوں وہ آپ تک پہنچے. کیوں چاہا کہ اولیاء اللہ سے رابطہ ٹوٹے؟ اس لیے چاہا کہ میں آج ان روزوں کو، بعض مزارات کو جانتا ہوں کہ جن پہ میں 40 سال پہلے گیا تھا تو کچھ لکھا تھا، اب جاؤ تو کچھ لکھا. بڑے طریقے سے ان پر بھی قبضہ کیا گیا. آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ شاہ غازی پہ آج تک ہمارے بیچارے بریلوی بھائی، ہمارے اہل سنت بھائی، ان کا جھگڑا چل رہا ہے. روزہ بھائی، جن لوگوں کا روزے مزار دربار سے تعلق نہیں ان کا مسجد پہ قبضہ کیسے ہے؟ جو کہہ رہے ہیں شرک ہے، یہ بدعت ہے، وہی مزار کی مسجد سنبھال کے بیٹھے، ہٹایا جائے تو ایک بہت بڑا مولوی وہ فون کرتا ہے، بہت بڑا پاکستان کا، بہت بڑا، چوڑا بھی بہت ہے وہ، صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. میں جانتا ہوں، میرے بھائیوں نے، میرے لسنت بھائیوں نے خود مجھے بتایا، کیونکہ وہ حکومت کا ٹاؤٹ ہے، حکومت کو اس کی ضرورت رہتی ہے ہر وقت، 3-4 سیٹیں لے کے بیٹھا رہتا ہے وہ. وہ وہاں سے کرتا ہے کہ یہ ایک مسجد کے لیے، وہ کہتا ہے کہ میں مخالفت کا اعلان کرتا ہوں اگر اس مولوی کو ہٹایا تم نے میرے. اب سمجھ میں آئی بات کہ جس چیز کے مخالف ہو وہاں قبضہ کر کے بھی بیٹھے ہوئے ہو. کیوں؟ جانتے ہیں. اسی وجہ سے یہ ہوا کہ ان روزوں پر سے 12 ائمہ تحریر کے جو نام لکھے ہوتے تھے اہل سنت نے نہیں ہٹائے، یاد رکھیے گا. وہ محبت کرتے ہیں 12 اماموں سے، وہ چاہتے ہیں، پنجتن کے دیوانے ہیں آپ کی طرح، وہ عاشق ہیں اہل بیت کے. ان کو ہٹایا گیا طریقے سے، یہ سارے کام شروع کیے گئے. کیوں؟ اولیاء اللہ سے دشمنی کا مطلب کیا ہے؟ ان سے ہٹ گئے تو اہل بیت سے خود ہی ہٹ جائیں گے، کیونکہ کوئی ولی اللہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے آپ کو اہل بیت کا غلام ثابت نہ کرے، ثابت عملی طور پہ ثابت نہ کرے کہ اہل بیت کا غلام. ایک صلوات عنایت فرما دیجیے گا. اس لیے یہ سازش کی گئی. اور یہ اللہ سے وابستہ رہے گا، نرم دل رہے گا، نرم خو رہے گا. اور یہ اللہ سے وابستہ رہے گا، لوگوں پہ کرم کرے گا، لوگوں پہ رحم کرے گا، لوگوں پہ احسان کرے گا. کتنے بھوکوں کی بھوک مٹتی ہے وہاں، ہم نے تو خود اعلان کیا، اب بھی اعلان کر رہے ہیں. بہت معاشی پرابلم ہے پاکستان میں، بہت معاشی مسئلہ ہے. اپنے سنی بھائیوں کو بھی ہم دعوت دے رہے ہیں کہ آئیے، وہ بھی شریک ہو جائیں گے خوشی خوشی ہماری دعوت میں. بتا دیں آپ کو اہل سنت بھائی کہ بھائی چھوڑو معاشی جھگڑے کو، ہمیں اجازت دے دو 365 دن لنگر چلانے کی، دے دو. رسول اور آل رسول کا لنگر چلے گا درباروں سے بھی، امام بارگاہوں سے بھی. ایک انسان ایک وقت بھوکا نہیں سو سکے گا پاکستان کا. اتنا لٹائیں گے حسین کے نام پہ اور رسول کے نام پہ، نانا اور نواسے کے نام پر لٹانے والے ایسے لوگ ہیں کہ جتنا اب یہ جو یہاں پہ لنگر کی ابتدا چلی یا ہوتی ہے، شاہ عبداللہ شاہ غازی ہو یا اور بھائی، سے کیا ہو رہا ہے؟ غریبوں کو مل رہا ہے نا، اور عزت سے مل رہا ہے، عزت کی روزی، خیرات تھوڑی ہے، جب ہی تو چھینتا ہے پکڑ کے. ارے بھائی ڈبل مل جائے کیوں؟ ارے جانتا بابا بھیک تھوڑی مانگ رہا ہوں، مولا کا ہے نا، مولا کا ہے بھائی. اور ہمیں تو بھائی، ہمیں تو یہ تربیت ملی. وہ جب تکلف کرتے نا بڑے لوگ، وائٹ کارڈ، نہیں میں خدا نہ کرے طنز نہیں کر رہا، لیکن وہ سوشل اسٹیٹس کی بات آ جاتی ہے، تبرک لیتے ہوئے ذرا گھبراتے ہیں، ہاں پہنچ جائے گا اگر چھوڑو چلے گئے ایسے. لیکن نہیں، ہمیں نے بھی ایسی کیا تھا ایک بار بچپن میں، تو ہمیں بڑی ڈانٹیں پڑی تھی کہ یہ لو تبرک، یہ حسین کا تبرک ہے، اس میں برکت ہی برکت ہے، چاہے وہ ایک چھوٹا سا بسکٹ ہو، چاہے وہ سبیل کا پانی ہو، اس کو عام پانی سمجھ کے نہ پیو. جیسے ہر چیز ہے نا اسی طرح تبرک کو بھی نسبت ہے, اس پانی کو بھی نسبت ہے نا حسین کے ساتھ, تو اس میں برکت ہے, اس میں زندگی ہے, اس میں شفا ہے, مگر بات ہے یقین کی, بات ہے عقیدے کی. اپنے عقیدوں کو سنبھالو. الامر بین الامرین, افراط و تفریط کا شکار نہ ہو جانا کہ یا بالکل ادھر چلے گئے اور یا بالکل ایسے ہو گئے کہ ہر چیز کو حکم کو بھی چھوڑ دیا کہ بھائی سب کو, نہیں ایسا نہیں ہے. الامر بین الامرین, ہارون مکی والا عقیدہ چاہیے, میثم تمار والا عقیدہ چاہیے, ہمارے یاسر والا عقیدہ چاہیے, عبداللہ شاہ غازی, شہباز قلندر, ان کا عقیدہ چاہیے. زندہ ہے کہ نہیں ہے اولیاء اللہ, اس لیے ان کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے تاکہ ان سے رابطہ مضبوط رہے. اگر ان کے روزوں پہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو میرے بھائی اس میں اس ولی اللہ کا کیا قصور ہے؟ تمہارے باپ دادا نے جب اللہ کے گھر میں بت رکھ دیے تھے, ہاں مطلب ظاہر ہے کہ کسی کے باپ دادا تو تھے نا, تھے تو قریش ہی وہ, رکھے تھے کہ نہیں رکھے تھے, تو اب اس ولی اللہ کا قصور تو نہیں ہے اس میں کہ اگر کوئی اس کو مس یوز کر رہا ہے, گدی نشین بن کے بیٹھا ہوا ہے. گدی نشین غلط ہے, یہ لوگوں کی گدی پہ بیٹھتے ہیں. ایک صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. ہوا کیا جب یہ مال و دولت, آخری جملے لکھے جو نتیجہ دے رہا ہوں اس کو سنبھال لیجیے گا آپ, یہ جو اولیاء اللہ کے بعد ان کی نسلیں آئیں, نذرانوں چوہاؤں کا سلسلہ شروع ہوا, زمانے جاہلیت کا کعبہ بنتا گیا ہر روزہ, اسلام سے پہلے جو کعبے کی حالت تھی وہ بنا دی, سجادہ نشین, خانقاہیں, وہ اسلام پھیلا کے گئے. ان کی اولادیں اب اپنا دین بھی چھپا رہی ہیں, کیوں؟ اس لیے چھپا رہی ہیں کہ قومی اسمبلی بھی جانا ہے, صوبائی اسمبلی بھی جانا ہے, سینٹ بھی جانا ہے, کیا پتا, یہاں تو پتہ ہی نہیں, رات کو جیل میں ہو صبح وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے بھائی, رات کو جیل میں ہو صبح صدر بھی بن سکتا ہے, یہاں تو سبھی کچھ ہے نا بھائی. آپ کے ہر شہر میں میوزیم ہوتا ہے, یہ دنیا کے نقشے کے اوپر ایک میوزیم ہے, پاکستان خود ایک عجائب خانہ ہے. سلوات دے دیجیے محمد علی محمد پر. سمجھ میں آیا؟ تو یہ جناب خانقاہوں کے مرید, اب تک پیر مرید بن کے ان کے اعمال دیکھو اور ان کے باپ دادا کو دیکھو, اب ان کو دیکھ کے بہکائے تھے کہ دیکھو بھائی یہ ہے پیر, یہ ہے اس کے کام. کیوں؟ عقیدہ جانتا ہے کہ کس کس قوم کا ہوں, کس عقیدے کا ہوں, چھپا گئے. کیوں؟ اقتدار کی خاطر, مریدوں کی خاطر, کہ اکثریت مریدوں کی وہاں بھول نہ جائے, ادھر نہ نکل جائے, گھر میں کچھ باہر کچھ, عبادتوں کے طریقے بدل دیے. کیوں؟ لوگوں کی گدی پر جو بیٹھنا ہے. لہذا گدی نشین غلط لفظ ہے, صحیح لفظ ہے گدی نشین. لوگوں کی گدیوں پر یہ سوار ہو کر کروڑ پتی ارب پتی بنتے ہیں اور اس کے بعد بھی ان کے پیٹ نہیں بھرتے, چلا رہے ہوتے ہیں حل من مزید, حل من مزید, حل من مزید, اور بھی ہے تو لاؤ, اور بھی ہے تو لاؤ. بس یہ اقتدار بانج ہے, الملک عقیم, اقتدار بانج. اس کی کوئی ماں باپ بیٹا بہن بھائی دین میں نہیں ہوتا, ورنہ مغل اعظم اکبر بادشاہ دین الہی ایجاد نہ کرتا. ہندوؤں کو راضی رکھنے کے لیے, مرہٹوں کو راضی رکھنے کے لیے, راجپوتوں کو راضی رکھنے کے لیے, حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے, شیعہ بھی راضی رہیں, سنی بھی راضی رہیں, سب مجھ سے راضی رہیں, ایک ملغوبڑا بناؤ. دین الہی, نیا دین ایجاد کیا تھا کہ نہیں کیا تھا نا, تو یہ اقتدار کی غلام گردشیں یہ کرتی ہیں. ان محل سراؤں میں یہ ہوتا ہے, لوگوں کی قسمت سے کھیلا جاتا ہے, دین بدلے بھی جاتے ہیں, دین بنائے بھی جاتے ہیں, خریدے بھی جاتے ہیں, بیچے بھی جاتے ہیں. اب آپ فتوے کو تو چھوڑ دیجیے, فتویٰ کس حیثیت میں رہ گیا؟ پورا پورا دین جب لوگ بدل دیں تو اس نے کیا کیا, اس کا نقصان اٹھانا پڑا قوم کو. ان پوری سرزمینوں پہ بڑی بڑی حکومتیں, بڑے بڑے راجواڑے, اہل بیت کے چاہنے والوں کی حکومتیں, ان کی نسلوں نے کیا کیا, تباہ و برباد کر دیا. جانتے ہیں کہ ان کا شجرہ کہاں سے مل رہا ہے, مگر اس کے باوجود نہیں اپنا دین ظاہر نہیں کرنا. کیوں؟ ووٹ لینے ہیں سب کے, حکومت بھی لینی ہے, اور اب تو خوف بھی پیدا ہو گیا, اب آگے چل کے نام بھی اپنے بدلنے شروع کریں گے. یہ ہے تاریخ, عبرت ہے, عبرت. اس لیے اس ملوکیت سے امامت بالکل علیحدہ رہی. امامت اور ملوکیت کا فرق سمجھ میں آیا کہ ملوکیت کیا ہے؟ الملک عقیم, اقتدار بانج, باپ بیٹے کو, بیٹا باپ کو مروا دے گا. اس لیے ائمہ طاہرین نے شاگردوں کو بھیجا, یہ جو اولیاء اللہ کے ساتھ ہے, کہ اقتدار سے غرض نہ کرنا, غرض نہ رکھنا، ہم تمہیں وہ اقتدار دے دیں گے کہ ان بادشاہوں کے مقبرے مٹ جائیں گے، تمہارا نام بھی زندہ رہے گا، تمہارے روزے بھی زندہ رہیں گے۔ اب کس کی حکومت ہے؟ ارے جب شہباز قلندر آئے تھے، جب بھی تو کوئی سندھ کا والی ہوگا، کوئی گورنر ہوگا، کہاں گیا، کدھر گیا، کدھر گیا؟ مگر شہباز قلندر کیسا بادشاہ ہے، کیسا بادشاہ ہے کہ آج بھی چاہے دکھانے کی خاطر صحیح کوئی بھی حاکم ہو جانا پڑتا ہے۔ کیوں؟ جانتا ہے کہ میں صرف دنیا کا حاکم ہوں، یہ دین و دنیا کا بادشاہ ہے۔ جانتا ہے کہ میری حکومت ختم ہو جائے گی، ان کی حکومت ختم ہونے والی نہیں، تو غلاموں نے بتایا، مولانا دین چشتی اجمیری تک، یہ سب ایک ہی سلسلے ہیں، آپ الگ الگ فرق نہ کیا کیجیے۔ وہ ایک دو جو ہیں ان کو کبھی الگ کر دیں گے کسی اور مجلس میں، ایک سلسلہ جو الگ تھا وہ الگ ہے، تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے کہ یہ ایک سلسلہ ہے، وہ میں بھی جانتا ہوں کون سا سلسلہ ہے، مگر اولیاء اللہ کی اکثریت کا سلسلہ ایک ہی ہے، چاہے وہ گولوڑا شریف والے ہوں۔ اہل بیت کی محبت کے بغیر کہیں بھی کچھ ہاتھ نہیں آتا، کسی کو ہاتھ نہیں آیا۔ اہل بیت کیوں جانتے ہیں کہ دنیاوی حکومتیں ختم، یہ جو حکومت دیں گے یہ قیامت تک کی ہے۔ تو جب غلاموں کو یہ راج دیا ہے، چاہے غلط رسم و رواج بھی اس میں شامل ہو گئے، جیسے میں نے زمانے جاہلیت کی مثال دی کہ شہزادی بٹائی کا عرس ہو، یا شہباز قلندر کا ہو، یا عبداللہ شاہ غازی کا ہو، جو کچھ ہوتا ہے، میں ہر بات سے اتفاق تھوڑی کرتا، میں نے آپ کو مثال دے دی، مجھے ہر بات، لیکن اصل تو اپنی جگہ ہے نا، اصل تو اپنی جگہ ہے نا، کبھی تو وارث آئے گا، کبھی تو وارث آئے گا، سب چیزوں کو ٹھیک کر لے گا۔ تو جب غلاموں کو یہ عزت دی ہے، اولادوں کو یہ عزت دی، عبداللہ شاہ غازی امام تو نہیں ہے، امام زادے ہیں، امام حسن کے پوتے ہیں، کل شجرہ پڑھ چکا، پوتے کے پوتے ہیں، جو نفس زکیہ کے بیٹے ہیں، نفس زکیہ عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبداللہ ہیں، امام حسن کے پوتے ہیں، اور یہ عبداللہ ابن حسن کے پوتے ہیں، پوتے کے پوتے ہیں جناب عبداللہ شاہ غازی، کتنی عزت ہے۔ اب ان کی محبت جو مسلمانوں کے دلوں میں ہے وہ کوئی نکال سکتا ہے؟ کسی میں نہیں نکال سکتا۔ تو اب بتائیے، جن ناموں نے انہیں یہ مقام دیا، کفر اور باطل اور یزیدیت، یہ سمجھتی رہی کہ میں نے کربلا میں تاراج کر دیا، اسے یہ علم ہی نہیں تھا کہ وہ تاراج نہیں کر رہا، حسین اسے تاراج کر رہا ہے، حسینیت نے اسے تاراج کیا، قیامت تک کے لیے تاراج کر دیا حسین، وہاں تو اگر ایک معصوم بچے نے بھی قربانی دی تو قیامت تک کے لیے زندہ ہے، اس کا ذکر قیامت میں بھی ذکر ہوگا انشاءاللہ، ہے کہ نہیں ایسا؟ میں نے کل عرض کیا تھا نا کہ ہر ایک اپنی اپنی کربلا بنا رہا تھا، جانتا تھا حسین چن چن کے کرداروں کو لے کر آئے تھے، چن چن کے کرداروں کو جس جس کی ضرورت تھی اسے لے کر آئے تھے کہ کربلا کیسے مکمل ہوگی۔ صحراؤں میں گرتے رہے اسیر، کل اشارہ کیا تھا میں نے، اور شہید ہوتے رہے، اتنی تیزی سے دوڑاتے تھے قافلہ، کوئی بچہ یا بیوی گرتی تھی ریت پہ دم توڑ دیتے تھے، مر جاتے تھے، مگر یہ ظالم قافلہ روکتے نہیں تھے، بڑھاتے رہتے تھے۔ بعد میں لشکر گزرنے کے بعد بستیوں کے لوگ آتے تھے، ان کو دفنا دیتے تھے، بس نام وام تو پتہ نہیں لکھ دیتے تھے، یہ وہ اسیر ہے، ان اسیروں کے قافلے میں سے گرا جو جا رہے تھے دمشق، جن کو لے جایا جا رہا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کبھی کہ اردن سے لے کے شام تک کی جو پٹی ہے اس میں ایسے بہت سارے مزارات ہیں ان شہدا کے، بچوں کے، کچھ خواتین کے، لیکن اب اس کا ثبوت کیا ہے؟ حسین کی 4 سال کی بچی سکینہ، جو ناقے سے گر پڑی، یہ بچی کیوں گری تھی ناقے سے، کس وجہ سے گری تھی؟ پہلے وہ وجہ سن لیجیے۔ جب کربلا سے کوفہ اور کوفے سے اتنا لمبا سفر کرایا جا رہا تھا تو اونٹوں پر پالان نہیں تھی، محمل اماریاں تو دور کی بات، وہ جو کھلا ہوا پالان جس پہ بیٹھتے ہیں وہ بھی نہیں تھا، پالان تو سمجھتے ہیں نا بچے، اونٹ پر جس پہ آپ سواری کرتے ہیں، پالان محمل جس کو بند کر دیا جائے، ہماری اور اس سے دوسرے طریقے کی ہوتی ہے، خیر تو بے پالانوں کے اونٹ سے پالان نہیں تھا۔ اب مجھے بتائیے کہ چھوٹے بچے کیسے رکتے ان کے کوہان پہ؟ میں روایت کے وہ الفاظ کبھی بھی نہیں پڑھتا جو میں خود یعنی مجھ سے برداشت نہیں ہوتے, تو میں تو بہت آسان کر کے بتا رہا ہوں لیکن روایت میں نے پڑھی ہے تو پیش کر رہا ہوں, مگر بے عین ہی وہ الفاظ یوں نہیں پڑھ رہا کہ میں خود نہیں پڑھ سکتا, آپ کو سنانا تو دور کی بات ہے, بس جو میں بتا رہا ہوں اس کو سن لیجئے کہ ہوا کیا. جب بھی بچی کو سوار کراتے تھے وہ چار سال کی بچی کیسے ٹھہرے تو ہاتھ میں گر جاتی, وہ گر جاتے. تو ان ملونوں نے حسین کی چار سال کی بچی کو رسی سے باندھا تھا, اس سے زیادہ میں تفصیل میں نہیں جاتا. میں ممکن ہے کہ میں بھی اس روایت کو ضعیف سمجھ کے چھوڑ دیتا, مگر عزیزوں میں نے عرض کیا نا کہ میں بہت ہی چھوٹا سا معمولی سا تاریخ کا طالب علم ہوں, مجھے یقین ہوا کہ ایسی ہوا تو کیوں, جب آج 21ویں صدی میں ان وحشی درندوں کا یہ حال ہے کہ غریبوں کے بچوں کو خریدتے ہیں اور کبھی اونٹ کے پیٹ سے باندھتے ہیں کبھی پیٹ سے, پھر اونٹوں کو دوڑاتے ہیں, بچے جب چیخ رہے ہوتے ہیں تو یہ خوشیاں مناتے ہیں ڈھول بجاتے ہیں, یہ میں نے دیکھا ہے, وہاں بیٹھ کر نہیں دیکھا جہاں یہ ہوتا ہے, مگر میں نے اس کی ویڈیوز دیکھی کہ ان بچوں کو یا پیٹ سے باندھ دیتے ہیں, یا آج 21ویں صدی کی بات کر رہا ہوں میرے بھائی, 1400 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا. تو اب مجھے بتاؤ کہ جب آج کے دور میں یہ اتنے شفاف ہیں کہ 2000-4000 ریال معصوم بچوں کو خریدتے ہیں اور اپنا شوق پورا کرنے کے لیے کبھی اونٹ کی پیٹھ پہ باندھتے ہیں کبھی اونٹ کے پیٹ میں باندھتے ہیں, وہ ریس ختم ہونے تک اس بچہ مر جاتا ہے, اس کے چھتڑے ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں, اور یہ شادیانے بجا رہے ہوتے ہیں, تو مجھے بتاؤ 1400 سال پہلے کتنے وحشی درندے ہوں گے, اور ان بچوں سے تو کوئی دشمنی بھی نہیں جن کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں, ارے آل رسول کے ساتھ تو ان کی دشمنی ہے, اولاد علی کے ساتھ تو دشمنی ہے, بدر و احد کے کینے ہیں, اس لیے میں نے عرض کیا کہ بچی کو ایسے باندھا تھا. اب جب یہ اونٹ دوڑائے جائیں گے تو کیا ہوگا, لوگ گرتے رہے بچے گرتے رہے, تاکہ کچھ خواتین کا وہ بھی گر کے دم توڑ دیا انہوں نے, بس اس بچی کی رسن بھی ڈھیلی ہوئی اور یہ بچی بھی صحرا میں گر گئی, ناقے سے جب زمین پر آئی قافلہ ذرا سا آگے بڑھا وہ نیزہ جس پر سر حسین ہے وہ ریت میں گم, سب نے کوشش کر لی نیزہ نکل آئے, نیزہ نہیں نکلا, شمر تازیانہ لے کر آگے بڑھا, میں جانتا ہوں سر حسین کیسے آگے بڑھے, شمر کا تازیانہ اور بیمار کربلا کی پشت, کیسے سفر کیا ہے میرے بیمار امام نے, اب میری سمجھ میں آتا ہے مولا کی گفتگو کا خلاصہ کہ کربلا میں قتل ہو جاتا تو اچھا تھا, اس سفر سے جو میرے بیمار امام نے کربلا سے کوفہ کوفے سے شام تک کیا ہے حسین کے بیٹے نے علی زین سید سجاد, یہ ملون تازیانہ لے کر آگے بڑھا, اس نے پشت پر تازیانے برسانا شروع کیے, پوچھو اپنے بابا سے آگے کیوں نہیں بڑھنا سکتا, سید سجاد نے زنجیروں کا لنگر سمیٹا ہے سر حسین کے بابا, آ کر کہتے ہیں بابا کربلا سے کوفہ اور کوفے سے یہاں تک تازیانے کھاتے کھاتے میری پشت اس قابل, سر حسین میرے
اللہ میرے بیٹے، ارے میں کیا کروں، میرے سینے پر سونے والی سکینہ بچھڑ گئی، بچھڑ گئی ہے قافلے سے، جب تک میری بچی واپس نہیں آتی میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ قافلہ روک دیا گیا، ہماریاں بٹھا دی گئی، بیویاں بیویوں کے ہاتھ کھولے گئے، مخالف صفت میں بیویاں آوازیں دیتی جا رہی ہیں، سکینہ سکینہ کہاں ہو؟ زینب سب سے آگے آگے کچھ دور گئے تھے، کعبہ میں بچی کے رونے کی آواز آئی، زینب دوڑ کر آواز کی طرف بڑھی، دیکھا کوئی بیوی سکینہ کو آغوش میں لیے بیٹھی ہے، آواز دی سکینہ کو، سکینہ نے کھپی کو دیکھا، اس بیوی کی گود چھوڑی، دوڑ کر کھپی سے نپٹ گئی، کھپی نے گلے جیسے لگایا، تسلی دی، اور اس کے بعد اس موسما کا مت کر کے کہتی ہے، بیوی آپ نے بڑا احسان کیا، اے بیوی آپ نے بڑا احسان کیا، کس زمان سے ہم اہل بیت آپ کا شکریہ ادا کریں، آپ نے آل رسول کی اس بچی کو اپنی آغوش میں پناہ دی، ہم اہل بیت آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بس اتنا سننا تھا، اس بیوی نے چہرے سے نقاب ہٹا کر کہا، زینب کس کا شکریہ ادا کر رہی ہے؟ ارے میں کوئی اور نہیں، تیری ماں زہرا ہوں، کربلا کے واقعے سے لے کر اس وقت تک زینب کو کسی نے تعزیت نہ دی، زینب نے کسی کو پرسا نہ دیا نہ لیا، حالات ایسے چل رہے ہیں، اب جو ماں کی آغوش ملی سب کے بندھن ٹوٹ گئے، زینب ماں کی گود میں سر رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی ہے، ہچکیاں بھر بھر کے رو رہی ہے، ماں اب ماں